الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إلا وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات قابل احترام علماء کرام گرامی قدر سامعین بزرگوں دوستوں بھائیوں سورۃ الاعراف کی جگہ قرآن کھولتے وقت نکلی ہے اور اس صفحے کی جو پہلی آیت ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں ہدیہ کی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کاملہ نصیب فرمائے اس آیت شریف میں اللہ جل شانہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اعلان کروا رہے ہیں. حکومتیں بھی اپنی جب رٹ قائم کرنی ہوتی ہے نا تو وہ اعلان کرواتی ہے حکومت بھی. اللہ بھی اپنی رٹ کو انبیاء کے ذریعے سے قائم کرواتے ہیں. پورے قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو یہ کتاب یہ قرآن احکام کی کتاب لگتی ہے. جیسے زندگی گزارنے کا ایک دستور اور عمل ہوتا ہے نا بھائی, احکام کو دیکھا جائے تو احکام لگتے ہیں, عوامر کو دیکھا جائے تو عوامر محسوس ہوتے ہیں, نواہی کو دیکھا جائے تو وہ لگتے ہیں. گویا کہ ہر علم اللہ نے اس قرآن میں بند کر دیا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ ہر علم اس قرآن میں موجود ہے لیکن ہر ایک کی اتنی سمجھ نہیں کہ وہ ان قرآن پاک کے علوم القرآن کی تہ میں جا سکے. ڈائریکٹ یہ کتاب سمجھ آنے والی نہیں, ہر دور میں اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو اس قرآن کو خود سمجھتے بھی ہیں قوم کو سمجھاتے بھی ہیں. سمجھ آئی؟ ہر دور میں اللہ کے بندوں نے اس قرآن کو بلوایا ہے. یہ کتاب یہ قرآن یہ خود نہیں بولتی, اور ہر عالم معاف کرنا اس کو بلوا بھی نہیں سکتا. وہی عالم اس قرآن کو بلوائے گا جو عالم ربانی ہوگا. سمجھ آئی؟ کھڑکیاں اگر کھول دیں تو میرے اندر جان پڑ جائے گی. تھوڑی تھوڑی کھڑکیاں کھولو. پتہ نہیں آپ کو کیوں نہیں گرمی لگتی, مجھے تو بڑی لگتی. جزاک اللہ. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عالم ربانی اس کتاب کو بلواتا ہے. ہر چیز کی بھائی کوئی ایک رہبر ہوتی ہے نا, ہر چیز کی کوئی نہ کوئی. کوئی بھی آپ چیز دیکھ لیں, قرآن کے رہبر علماء ربانی ہیں. ایک عام راستہ ڈھونڈنا ہو تو رہبر کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح قرآن کا جو قرآن کی جو روح ہے, اس کے جو مطالب ہیں, اس کے جو مفاہیم ہیں, اس کے جو اسرار الرموز ہیں, ایک عالم ربانی ہی سمجھ سکتا ہے. ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق, یہ کتاب حق بولتی ہے. اس کی جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ ساری حق ہیں. یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ جل شانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک اعلان کروا رہے ہیں. جتنا عام شخص اعلان کرے گا نا اتنے ہی اس کے اثرات زیادہ پیدا ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اتنی عام ہے اس دنیا میں کہ حدیث قدسی ہے کہ لو لا کا لما خلقت الافلاق, کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ افلاق کا سلسلہ ہی نہ قائم کرتا. اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کنت نبیاً و آدم بین الماء والتین, کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت ابھی جسم بھی نہیں بنا تھا اور مٹی اور گارے کی شکل میں تھے. لو لا کلمہ خلقت الافلاق, اگر آپ نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں یہ کائنات ہی نہ بناتا. گویا کہ اللہ نے ساری یہ کائنات حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے سجائی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ اعلان کروا رہے ہیں کہ بھائی میری منشا میرے بندوں تک پہنچا دو. آپ اگرچہ میری مخلوق میں سب سے اونچے ہیں لیکن آپ بھی اپنی حیثیت لوگوں کو بتلا دیں. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا, کہ بھائی میں اپنے لیے نہ نفع لے سکتا ہوں نہ نقصان سے بچ سکتا ہوں. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا, یہ نہیں ہو سکتا کہ میں سارے نفع اکٹھے کر لوں, یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نقصان سے بچ جاؤں. یعنی نفع دینے والی ذات وہ اللہ, نقصان سے خود اللہ کی ذات پاک ہے, لیکن اگر کوئی ضر کوئی ازمائش کوئی ابتلا اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ دینا چاہیں تو بندے اس کے رفع پر قادر نہیں. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ, ہاں کچھ اللہ نے مجھے میری مرضیوں کو بھی کچھ اللہ نے پورا کیا ہوا ہے. ویسے ہماری مرضیاں بھی اس جہان میں کچھ نہ کچھ پوری ہو رہی ہیں نا بھائی, ہم جو اللہ سے چاہتے ہیں ساری دعائیں تو ہماری قبول نہیں ہوتی لیکن کچھ دعائیں اللہ تعالیٰ ہماری بھی قبول فرما لیتے ہیں. ہر نفع سے ہر نقصان سے ہم بچ نہیں سکتے لیکن کچھ نقصان ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ سے التجا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان نقصانوں سے بچا لیتے ہیں. اس آیت کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ یہ اعلان کر دیں کہ بھائی میں بھی اپنے لیے نفع اکٹھا نہیں کر سکتا, نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ, ولو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر, اور اگر میں غیب جانتا یہ جو غیب کا معاملہ ہوتا ہے نا بھائی یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھا ہوا ہے غیب کے علم سے. خدا نخواستہ اگر بندوں کو غیب کا علم دے دیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہر شخص پریشان ہو کے بیٹھ جاتا. اس لیے کہ نفع کے ساتھ ساتھ نقصان ان کا بھی علم ہونا تھا, اور سارے نقصان جو ہماری زندگی میں آنے والے وقتوں میں پیش آنے والے ہیں, آزمائشیں تو اس جہان میں چلتی ہیں نا, تو ساری آزمائشوں کا جب علم ہو جاتا تو بندہ میں سمجھتا ہوں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے پریشان ہو جاتا. یہ اللہ کی کریمی ہے کہ اس نے ہمیں اس غیب کے علم سے بالکل یعنی محروم رکھا ہوا ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے غیب کے علم غیب کا علم نہ ہونے کی ایک ہمیں ایک عطا کی ہے, ایک نعمت ہمیں اللہ نے عطا کی ہے کہ ہم غیب کے علم سے محروم ہیں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بھائی بنے ہوئے تھے, بہت قریبی بھائی, وہ ان کی جو اہلیہ محترمہ کچھ ایسا ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہوا ہے, جس طرح غیب کا علم ہمارے لیے نقصان دہ ہے اسی طرح ہر یادداشت کا مستحضر رہنا بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہے. ہمارے جتنے بھی جملہ امور ہیں اگر وہ ہر وقت ہمارے ذہن میں رہیں تو ایسا سمجھو کہ وہ ہمیں پریشان کر دیں گے. وہ جو مائی صاحبہ جن کا میں ذکر کرنے لگا ہوں, ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی تھے, بھائی بھی کیا بھائیوں سے بھی اوپر تھے, اور ہر یعنی معاملے میں اور ہم وقت وہ اکٹھے رہتے تھے, ایک ہی مشورہ ہوتا تھا, ایک ہی تحریک تھی, ایک ہی مشن تھا. ان کی اہلیہ محترمہ کا بھی انتقال ہوا تو میں نے ان کے پوتے سے ان مائی صاحبہ کے پوتے سے یہ میں نے پوچھا کہ اما جی صاحبہ کا کیا حال ہے, تو وہ کہنے لگا جی کہ اما جی صاحبہ کو اب ہوش کوئی نہیں, حیات ہیں ہوش کوئی نہیں, نماز کا کوئی نہیں پتا چلتا کہ پڑھی ہے یا نہیں, کبھی پڑھی ہوتی ہے تو کہتے ہیں مجھے وضو کرواؤ, کبھی نہیں پڑھی ہوتی تو کہا جاتا ہے اما جی نماز پڑھو تو وہ فرماتی ہیں میں نے پڑھ لی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کئی کئی رکعتیں پڑھ کے سلام پھیرنے کی نوبت ہی نہیں آتی. یہ اللہ کی کریمی ہے نا بھائی. اور پھر کئی رکعتیں پڑھنے کے بعد مائی صاحبہ کو کہا جاتا ہے اما جی نماز کافی ہو گئی ہے, اما جی بس پھر سلام بھی کوئی نہیں پھیرتی, باتیں شروع کر دیتی. کتنی اللہ کی عنایت ہے بھائی. اگر اس حالت بڑھاپے میں بھی اگر ان کی یادداشت صحیح ہوتی تو وہ بیچاری نماز کیسے پڑھتی جی. جو صحیح نماز کے آداب ہیں ان آداب کو وہ کیسے ملحوظ رکھتے ہیں؟ نہ آداب کے مطابق بوڑھے آدمی سے وضو ہو سکتا ہے, نہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے, نہ وہ نماز میں مسنون اعمال کا لحاظ رکھ سکتا ہے. تو یہ جو عدم یادداشت ہوتی ہے نا, چیزوں کو حالات کو بھول جانا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے. ابھی رمضان شریف آ رہا ہے, اس یعنی ماہ مقدس میں اللہ روزہ رکھنے کے باوجود اپنے بندوں کو کھلاتا اور پلاتا ہے. کئی بوڑھے جن کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے وہ دن بھر میں پانی بھی پی لیتے ہیں, کھانا بھی کھا لیتے ہیں. ہمارے ہاں ایک حاجی میر خان صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ, بڑے اللہ کی ان پر خاص کریمی تھی, یعنی ادھیڑ عمر میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی بنے تھے, ادھیڑ عمر میں یعنی کوئی 50 سال کی ان کی عمر ہوگی تو حضرت رحمت اللہ علیہ کے ساتھی بنے. اور ان کا مشکلہ کیا تھا؟ شادی اور کوئی اور جو تقریبات ہوتی تھیں ان میں وہ ہم دوڑے بولتے ہیں, یا آپ کو سمجھانے کے لیے میں یہ کہہ دوں کہ وہ گانا گاتے تھے. حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میر خان یار تیری آواز بڑی اچھی ہے, اذان بھی سیکھ لے. یہ نہیں فرمایا کہ گانا گانا چھوڑ دے. حکمت ہوتی ہے نا, راہ پر لانے کی ایک حکمت ہوتی ہے. ایک صحابی رسول جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں شراب نہیں چھوڑ سکتا, مجھے اس کی اجازت فرمائیے. آپ نے لاٹھی نہیں اٹھائی کہ سوٹا مار دیتے ہیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, کہ بھائی اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ بندوں کو بلاؤ. حکمت والموعظۃ الحسنۃ, اور اچھی گفتگو کے ساتھ. والموعظۃ الحسنۃ, یہ جو نصیحت ہوتی ہے نا, انسان نصیحت اپنوں کو کرتا ہے. جس کے ساتھ بہت پیار ہوتا ہے نا آدمی اسے کہتا ہے بھائی یہ طریقہ ٹھیک ہے, ایسے کر لو, یوں نہ کرو. وہ صحابی رسول کہنے لگے یا رسول اللہ میں مسلمان تو ہوتا ہوں لیکن شراب نہیں چھوڑ سکتا. آپ نے فرمایا پی لیا کر, دیکھو پی لیا کر. وہ صحابی رسول جب اپنے طور پر علیحدگی میں انہوں نے شراب کے متعلق یعنی پینے کا خیال کیا نا, تو اس خیال سے رک گئے کہ بھائی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے تو میں مجھے تو پھر بڑی شرم آئے گی کہ میں کہوں گا کہ میں نے پی ہے, مجھے تو بھائی جھوٹ بولنا پڑے گا کہ میں نے کوئی نہیں پی. آپ نے اگرچہ اجازت تو دی ہوئی ہے تو چھوڑ دی. بھائی رسول اللہ پوچھیں گے تو مجھے تو بھائی جھوٹ بولنا پڑے گا. کیسی حکمت سے اس عادت بد سے جان چھڑوائی. تو حضرت رحمت اللہ علیہ فرمان لگے میر خان تیری آواز بڑی اچھی ہے یار, تو اذان بھی سیکھ لے. کبھی کوئی ایسی مجلس ہوتی ہے کہ وہاں اذان دینی پڑ جاتی ہے تو پھر تو کیا کرے گا؟ تو اس نے کہا جی مجھے سکھا دیں اذان. اذان سکھائی اسے اور پھر فرمایا کہ وہ دن کی نمازوں میں آ جاتے تھے, صبح کی رہ جاتے تھے. حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میر خان تیری آواز بہت اونچی ہے, صبح اگر دے گا نا تو بہت دور تک جائے گی. کہنے لگا جی میں صبح اٹھوں گا کیسے؟ تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں اٹھاؤں گا آ کر. اس زمانے میں حالات بڑے اچھے پرامن تھے تو وہ سڑک پر ہی لوگ سوتے تھے. شہر بھی مختصر سا تھا, بس گھر سے لوگ چرپائی باہر سڑک کے سائڈ پر لے آتے تھے اور وہیں سوتے تھے کھلی ہوا میں. حضرت رحمت اللہ علیہ صبح جا کر اس کو اٹھاتے تھے کہ آ میر خان اذان دے. کوئی آسان کام ہے کسی کے گھر جا کے اس کو اٹھانا سردی میں گرمی میں؟ لیکن جنہیں فکر ہوتی ہے نا اپنی اور اپنے ساتھیوں کی, کو انفسکم و اہلیکم, یہ اہل ہے ہمارے, پوری امت ہماری اہل ہے. اگر اس دائرے کو پھیلایا جائے نا تو و اہلیکم نعرہ کہ اپنے اہل کو بھی. آج تو اہل سمجھا نہیں نہ جاتا, آج تو آل کو ہم نے اتنا محدود کر لیا ہے نا کہ یا بیوی کو آل سمجھتے ہیں یا بیٹوں کو, ورنہ آل ساری یہ امت آل ہے. یہ میرا فرض بنتا ہے کہ بھائی میں اٹھ رہا ہوں تو میں اپنے بیٹے کو بھی اٹھاؤں, بیوی کو بھی اٹھاؤں, اپنے دائیں بائیں پڑوسیوں کو بھی اٹھاؤں. یہ اذان اس لیے دی جاتی ہے بھائی کہ تاکہ آواز دور تک پہنچے. چنانچہ وہ میر خان صاحب صبح کی آ کے اذان دیتے تھے, پھر کبھی زور میں دے دینا. ایستا ایستا اس کا دل ادھر سے ٹوٹا اور ادھر جڑا. یہ جو دل ہوتا ہے نا بھائی, یہ اس کو قلب کہتے ہیں. قلب اس لیے کہ یہ پلٹتا رہتا ہے, ایک جگہ پر نہیں رہتا. ہر چیز کا اثر یہ قبول کرتا ہے, کبھی دائیں کا کبھی بائیں کا, کبھی خیر کا کبھی شر کا, ہر طرف سے یہ منہ کھولے ہوا ہے اس کا. اللہ نے اس کا منہ ایسے رکھا ہے کہ ہر چیز کا اس کے اندر اللہ نے ایک صلاحیت رکھی ہے متاثر ہونے کی. اس لیے کہتے ہیں نا کہ اچھی مجلس کو اختیار کرو کہ یہ دل کو متاثر کرتی ہے. بری صحبت سے بچو کہ وہ بری صحبت بھی دل کو متاثر کرتی ہے. وہی اللہ کا بندہ جو گویا تھا, گانے گاتا تھا, اس نے اذان شروع کی. حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی اذان تو بہت اچھی اب تیری ہو گئی ہے, کہ کیا ہی اچھا ہو کہ تو قرآن بھی پڑھنا سیکھ لے. میں نے انہیں دیکھا الحمدللہ, تو وہ ایک ایک صفحے پر بھائی ایک ایک گھنٹہ کھپتے رہتے تھے, ایک ایک صفحے پر. وہ آسان ہے؟ بوڑھا آدمی جب پڑھنا شروع کرے آخری عمر میں, جس نے بچپن میں الف با تا ہی نہ سیکھا ہو, وہ قرآن کو آسان ہے اس کے لیے؟ ایک ایک صفحے پر جی پتہ نہیں کتنی جگہ اس کو ایسے, ہم کہتے ہیں نا کہ وہ اسے ایسے جمپ لگتے تھے, کوئی لفظ صحیح چڑھتا نہیں تھا, اس کو پھر پڑھتے تھے. اتنی اللہ نے انہیں لگن دے دی تھی, اتنے وہ مگن ہو گئے تھے تلاوت میں. اسی اللہ کے بندے نے پھر جب پورا قرآن پاک پڑھ لیا تو دن میں دو دو تین تین پارے وہ پڑھتے تھے, لیکن کئی کئی گھنٹے لگتے تھے. پھر بھی مسجد کے بیت الخلاء صاف فرمائے. پھر اللہ نے انہیں حج کروایا, حج پر گئے. حضرت رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ میرے خیال میں 67 تھا, 67 67 آڑ کا کوئی دورہ پڑا, تو ہم سب بچوں کو اکٹھا کر لیا. زندگی کا کیا پتا ہوتا ہے بھائی, ایک جھٹکا آیا ہے دوسرے جھٹکے میں پار, کو پتا ہے؟ کہتے ہیں نا کہ یہ جو دل کی مرض ہے یہ جان لیوا ہوتی ہے. میں کہتا ہوں ساری مرضیں جان لیوا ہیں بھائی. لیور کی مرض اگر ہو, دل کی ہو, گردوں کی ہو, ساری جان لیوا ہیں کہ نہیں؟ ساری جان لیوا ہیں. جس کو جو لگی ہوتی ہے نا وہ اسی کو جان لیوا سمجھتا ہے. تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے ہم سب کو اکٹھا فرمایا اور یہ فرمایا کہ بھائی میرا کوئی پتہ نہیں کہ میں کب رخصت ہو جاؤں. میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اگر اللہ کے گھر کی صفائی اور بیت الخلاء کی منجائی کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا رزق دیتا رہے گا, اللہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا. یہ نہیں فرمایا کہ وہ کام کر لینا, یہ دھندا اختیار کر لینا. اپنے گھر کی ڈیوٹی, وَاذْبَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ والقائمین والرکع السجود. کہ بھائی فرماتے تھے کہ بھائی تم اللہ کے گھر کی صفائی کرتے رہنا اور بیت الخلاء کی صفائی کرتے رہنا, انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ تمہیں محروم نہیں رکھے گا. کیسی وصیت تھی. حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اسی طرح اللہ کے گھر کی صفائی کی, بیت الخلاء صاف کیے حضرت رحمت اللہ علیہ, اور دونوں یہ جو فلا سسٹم ہے نا یہاں پر, ایسا پاکستان میں اب تو الحمدللہ ہے, ایک وقت میں کوئی نہیں تھا. لوگ بیچارے مسجد میں ہی فارغ ہو کے چلے جاتے تھے بیت الخلاء میں, تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ خود صفائی فرماتے تھے اور حاجی میر خان کو ساتھ رکھا فرماتے تھے یہی ڈیوٹی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ نے لگائی تھی کہ بھائی تم میرے گھر کی صفائی نماز پڑھنے والوں کے لیے جب تم صفائی رکھو گے تو بس پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسا مرتبہ دیا بھائی جد انبیاء اور کوئی ڈیوٹی اللہ کی طرف سے نہیں لگی مسجد کی صفائی طواف والوں کا خیال فرماتے تھے کہ جو صحیح مسجد کا خادم ہوتا ہے نا وہ اتنے اتنے تنکے بھی اٹھا کے باہر پھینکتا ہے اتنے تنکے اور فرماتے تھے کہ بھائی میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں جہاں ہاتھ لگاؤں نا مسجد میں وہاں مٹی نہ لگے مجھے مٹی نہ لگے اس طرح صفائی ہونی چاہیے اللہ کے گھر کی. چنانچہ حاجی میر خان صاحب عزر رحمۃ اللہ علیہ اس طرح اللہ کی گھر کی صفائی کرتے تھے. کیا کوئی ڈیوٹی تھی سرکاری طور پر محلے والوں نے لگائی تھی؟ نہیں, اپنی ایک حب تھی کہ اللہ کا گھر پاک صاف رکھے وطاہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود. حاجی میر خان صاحب جب بڑھاپے میں پہنچے نا تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ دورے کے لیے نکلتے تھے تو فرماتے تھے بزرگوں بادشاہوں آرام نہ کدیں رہو بھی صحیح, میرا جنازہ پتنی کون پڑا سی, تسی اتھے رہو اپنے ملک کی اپنے شہر, سمجھ گئے ہو؟ ہاں. حاجی میر خان صاحب کہتے تھے خدا کے لیے باہر دورے پر مت جاؤ, میں پیچھے مر جاؤں گا میرا جنازہ پتنی کون پڑائے گا. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میر خانہ تو بالکل بے فکر ہو جا, تیرا جنازہ میں نے ہی پڑھانا. چنانچہ سالانہ جو روحانی نقش بندی اجتماع ہوتا ہے حضرت حاجی صاحب اس اجتماع کے دنوں میں اللہ کو پیارے ہوئے حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنی جماعت سمیت اس کے جنازے میں شریک. یوں اللہ تعالی روانگیاں روانگی کو خوبصورت بناتے ہیں, جس طرح دولہے کی بارات خوبصورت ہوتی ہے نا اسی طرح اللہ والوں کی بارات بھی یوں ہی دنیا سے رخصت ہوتی ہے کہ دنیا دنگ رہ جاتی ہے. کہتے ہیں کہ کوئی ایک اللہ کا بندہ تھا موچی جوتے گانتا تھا, جس دن اس موچی نے اس دنیا سے رخصت ہونے تھا اسی دن بادشاہ وقت بھی دنیا سے رخصت ہوا اور دونوں کے جنازے اکٹھے ہوئے. ایک اللہ والے نے خواب میں دیکھا اور انہیں اللہ نے ان کے دل میں اس موچی سے جب ملاقات ہوئی ایک اللہ والے کی تو وہ اللہ والے سے پوچھنے لگے بھائی کیا وجہ ہے کہ تیری بڑی شان سے تجھے تو بہت جنازے میں لوگ شریک ہو گئے. تو وہ موچی صاحب اللہ کے بندے کہنے لگے کہ بھائی مجھے اللہ نے بہت عرصہ پہلے یہ بتا دیا تھا کہ میں تیرے جنازے کو اتنی شان اور شوکت بخشوں گا کہ دنیا دیکھے گی. بادشاہ وقت کے ساتھ جنازہ یوں اللہ پاک, تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بلکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غیب کے علم سے محروم رکھا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کمزور یاداشت بھی اللہ کی طرف سے ایک انعام ربانی ہے, کمزور یاداشت بھی ہے. کہتے ہیں نا کہ ماں ہر چخواندہ ایم فراموش کردہ ایم الا حدیث یار کے تکرار میں کنا, کہ بھائی میں نے جو کچھ پڑھا ہے میں وہ سب کچھ بھول گیا ہوں مگر ایک اللہ کی بات مجھے یاد ہے جس کا میں ہر وقت تکرار کر رہا ہوں. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یعنی بالکل بڑھاپے میں یاداشت ختم ہو گئی تھی, مسجد میں بس مسجد کا راستہ نہیں بھولے, وضو نہیں بھولے, مسجد کا راستہ نہیں بھولے, نماز نہیں بھولے, کئی کئی رکعتیں. اور رمضان شریف میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں شام کو جب دسترخوان لگتا تھا نا افطاری کے لیے تو حاجی صاحب ساتھ بیٹھے ہوتے تھے, حاجی صاحب کھانا شروع کر دیتے کبھی اذان کوئی نہیں ہوئی. حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب دیکھتے تھے نا کہ اچھا دو چار کھجوریں دو چار پکوڑے کھا لیے ہیں تو فرماتے آئی صاحب ابھی روزہ نہیں کھولا, آئی صاحب ادھر رک جاتے تھے, دو چار کھانے دیتے تھے, پھر فرماتے حاجی صاحب ابھی روزہ نہیں کھلا اذان, حاجی صاحب وہیں رک جاتے تھے, ایک دو منٹ کے بعد پھر شروع ہو جاتے. سبحان اللہ, کتنی یہ عنایت ہے. اگر یہ سارے یاداشتیں قائم رہیں خدا نہ خواستہ تو جتنی آزمائشیں انسان کو درپیش ہوتی ہیں یا جو اس دنیا میں جو یعنی آزمائشیں ہیں وہ تو آدمی کو پریشان کر دیں, بندہ تو پھر کسی کام کا نہ رہے نا بھائی. بیٹے کی پریشانی, بیٹی کی پریشانی, کاروبار کی پریشانیاں اور جو دنیاوی دھندے ہیں, اگر یہی چیز ہر وقت دماغ پر سوار رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو پھر کسی کام کا نہ رہے بندہ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ یہ ارشاد فرماتے ہیں حضور کی زبان سے کہ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا, کہ آپ یہ اعلان فرما دیں کہ میں نہ نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا مالک ہوں. گویا کہ دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ یا اللہ جو نفع تو میرے لائق سمجھتا ہے یا اللہ تو مجھے دے رہا ہے, اور جو مضرت میرے لائق ہے یا اللہ وہ بھی تو ہی دے رہا ہے. یہ جو نقصان ہوتے ہیں نا, آزمائشیں ہوتی ہیں نا, ان میں بھی یہ آزمائشیں بھی رفع درجات کا ذریعہ بنتی ہیں, اور آزمائشیں ہی ایسے سمجھیں کہ اللہ کے ساتھ تعلق کا باعث بنتی ہیں, اور ان آزمائشوں کے بعد جو آدمی اپنا تعلق اللہ سے قائم رکھتا ہے نا وہ بندہ اللہ کو بڑا پسند ہوتا ہے. جیسے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا جو بیچارہ بظاہر بالکل مفلوج ہو گیا تھا. دیکھو مفلوج, اٹھ نہیں سکتا تھا, بیٹھ نہیں سکتا تھا, صرف اس کی زبان چل رہی تھی اور دل اللہ کی طرف اس کا متوجہ تھا. اٹھ نہیں سکتا تھا, جیسے گٹھڑی ہوتی ہے نا بھائی, پنڈ ہم اس کو بولتے ہیں, جیسے پنڈ ہوتی ہے نا گٹھڑی, ایسے بنا وہ پڑا رہتا تھا, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہر وقت یہ پڑھتا رہتا تھا کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلا بہ کثیرا من الناس, کہ سب تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے مجھے عافیت دی ہے اس چیز سے جس چیز میں لوگ مبتلا ہیں. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قریب ہو گئے, اللہ کا نبی اور ولی, جب اللہ کی تعریف کسی کی زبان سے سنتا ہے نا تو اسے مزہ آتا ہے. جیسے تلاوت ہو رہی ہو تو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا وہ اسے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا, دیکھو یہ ہے سامنے آ گئے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے نا فَاسْتَمِعُوا لَهُ, استماع کہتے ہیں, ایک ہوتا ہے سما ایک ہوتا ہے استماع, استماع کہتے ہیں خوب کان لگا کر توجہ سے بات سننا. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس اللہ کے بندے کی زبان سے یہ سنا نا کہ جو اللہ کی تعریف کر رہا ہے, تو حضرت اس کے قریب ہو گئے اور جا کر اس سے پوچھا کہ بھائی تو کس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے, مجھے تو تیرے اوپر اللہ کی کوئی نعمت نظر نہیں آتی, تو نہ اٹھ سکتا ہے نہ کوئی چیز پکڑ سکتا ہے, تو گٹھڑی بن گیا, اتنا سا تیرا وجود رہ گیا, تو کس نعمت کا شکریہ ادا کر رہا ہے. تو وہ بندہ خدا جو بالکل اپاج ہو گیا تھا وہ کہنے لگا کہ حضرت میں اللہ کا شکریہ اس بنا پر کر رہا ہوں کہ میرا دل اللہ کی یاد میں مصروف ہے, الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلا بہ کثیرا من الناس, میں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ میرا دل ذاکر ہے، اس لیے دیکھو نا، ایک تو زبان ہے، زبان بھی تو اللہ کا ذکر کرتی ہے، دل کا ذکر کیوں عام ہے؟ وہ اس لیے کہ دل جو ہے نا انسانی جسم میں، اس کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے، زبان کو مرکزی حیثیت حاصل کوئی نہیں، کئی لوگ زبان نہیں بھی ہوتی، کٹی بھی ہوتی ہے زندہ رہتے ہیں، بہرے ہوتے ہیں زندہ رہتے ہیں، آنکھیں کوئی نہیں ہوتی زندہ رہتے ہیں، ہاتھ اور پاؤں کوئی نہیں ہوتے زندہ رہتے ہیں، لیکن دل مر جائے تو سارا جسم مر جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ مجھے ڈر ہے اے دل زندہ کہیں تو مر نہ جائے، مجھے ڈر ہے اے دل زندہ کہیں تو مر نہ جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے، کہ تو زندہ ہے تو سارے عز زندہ ہیں، تو زندہ ہے تو سارے عضو زندہ ہیں، تو مردہ ہے نا تو بس پھر کیا۔ اور یاد رکھو یہ جو ذاکر ہوتا ہے نا، ذاکر کو اللہ نے زندہ فرمایا ہے، غافل کو اللہ نے مردہ فرمایا ہے۔ میں نے اگلے دن بھی عرض کیا ہے نا کہ درخت، اسی درخت کو، اسی درخت پر کہاڑا چلتا ہے، کلہاڑا، کلاڑا سمجھتے ہو نا، ہاں، اسی درخت پر کلاڑا چلتا ہے جو درخت ذکر چھوڑ دیتا ہے۔ وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے جو ذکر چھوڑ دیتی ہے۔ اسی طرح جس دل میں اللہ کی یاد نہیں نہ ہوتی، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکرہ کمثل الحی والمیت، کہ مثال اس شخص کی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور مثال اس شخص کی جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، کمثل الحی والمیت، اس کی مثال زندہ اور مردے کی طرح ہے۔ کچھ اللہ والے تھے، انہوں نے ایک دفعہ پروگرام بنایا کہ آؤ جی سیر کے لیے چلتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں ایک نوجوان سالک، پچھلے سال دو نوجوان اکٹھے شہید ہوئے بےچارے، ایک ہمارے مدرس تھے اور دوسرے ہمارے عزیز ہی سمجھو، اللہ نے اسے بڑی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ دونوں اکٹھے استاد جی کے جنازے میں جا رہے تھے، مولانا سرفراز صاحب کے، صفدر صاحب کے جنازے میں، میں بھی جا رہا تھا، میں اپنی گاڑی میں تھا، وہ الگ آ رہے تھے، دونوں اکٹھے دوست تھے میرے، تو عزیز ہی سمجھو، بچوں کی طرح تھے۔ عبد القدیر ہمارے مدرسے کے عالم تھے، الطاف مناز شہید، بڑی صلاحیتوں والا، بہت عمدہ شاعر، بہت عمدہ عالم، بہترین مقرر، بڑی خوبیاں تھیں دونوں کے اندر۔ ایک دفعہ میرے پاس آئے تو مجھے کہنے لگے کہ ہاں زور کی نماز پڑھی، پانچ چھ دوست تھے سارے عالم تھے۔ میں نے کہا بھائی چائے یا روٹی؟ کہنے لگے جی چائے پلا دیں، روٹی تو ہم میاں جی کے پاس کھائیں گے، وہاں لالا موسیٰ میں ایک مشہور ہوٹل ہے۔ میں نے کہا نہیں، لالا موسیٰ دور ہے، روٹی بھی ادھر ہی، چائے بھی ادھر ہی۔ میں نے روٹی اور چائے ان کو وہیں کھلائی پلائی۔ تو میں نے کہا کہاں بھائی جا رہے ہو؟ کہنے جی سیر کے لیے جا رہے ہیں۔ جب سیر کا لفظ آتا ہے نا تو مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ یار یہ لوگ کیسے سیر کے لیے نکلتے ہیں، میں نے تو آج تک اپنے ملک میں سوات کوئی نہیں دیکھا بھائی۔ ابھی تب حضرت رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ مری جاتا تھا، اس کے بعد مری کوئی نہیں دیکھی سیر کے لیے، سوچ ہی نہیں میں سکتا، وقت ہی نہیں ملتا، دل نہیں چاہتا۔ میں نے کہا یار یہ کیسے سیر کے لیے نکل رہے ہیں؟ میں نے کہا کہاں کہاں کی سیر ہوگی؟ تو کہنے لگے کہ پہلے ہم جائیں گے تو استاد جی مولانا سرفراز صاحب صفدر سے ملیں گے، یہ ہماری پہلی سیر ہے۔ کیسے لوگ تھے جی، علماء کی، استادوں کی خدمت میں جانا وہ سیر سمجھتے، وہ کہتے ہماری یہ سیر ہوگی۔ پھر میں نے کہا، کہتے ہیں جی پھر لاہور جائیں گے، وہاں فلاں فلاں علماء سے ملیں گے، جامعہ اشرفیہ میں، جامعہ مدنی میں، بڑے بڑے جو بزرگ استاد ہیں ان سے ملیں گے، یہ ہماری سیر ہے۔ تو یوں اللہ والوں کی یہ سیر ہوتی ہے۔ اسی طرح چند بزرگ جا رہے تھے، انہوں نے کہا وہ جی فلاں بزرگ کے پاس جاتے ہیں، سیر کے لیے وہاں ان کی خدمت میں صحبت میں جائیں گے. چنانچہ وہ جب وہاں گئے جا رہے تھے تو رستے میں انہوں نے دیکھا کہ بلیاں آپس میں گفتگو کر رہی ہیں کہ یہ فلاں بزرگ تو گزر گئے. اب یہ جو جانے والے تھے انہوں نے کہا اچھا یار یہ کیا باتیں بلیاں کر رہی ہیں, سبحان اللہ کیسے اللہ والے تھے بلیوں کی گفتگو بھی سمجھتے تھے. اللہ جب سمجھانا چاہیں بھائی, اللہ جب دکھلانا چاہیں, اللہ جب پہنچانا چاہیں کہیں, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے گفتگو فرمائی تھی ہرنی سے, آپ یا رسول اللہ کے رسول نے پوچھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی تو کیوں پریشان ہے, تو ہرنی کہنے لگی جی فلاں لوگوں نے میرے بچے کو پکڑ لیا ہے میں اس لیے پریشان ہوں. اللہ جب چاہیں جس سے بلوائیں, جب چاہیں. تو وہ جو استوانہ ہنانا تھا میرے سے تو آج بات بھی نہیں نکل رہی, وہ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگا کر خطبہ دیتے تھے اس کے رونے کی آواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی. آپ نے پھر ہاتھ پھیرا تسلی دی تو وہ خاموش ہوا. وہ بلواتا ہے نا بھائی, ممکن ہے بلیوں نے انہی کی زبان میں گفتگو کی ہو. یہ زبان کا ٹکڑا بولتا ہے, گوشت ہی ہے. ہاتھوں کو اگر وہ جس طرح اس کو اللہ بلوا رہے ہیں ہاتھوں کو وہ بلوا سکتے ہیں, دیوار سے دیوار کلام کر سکتی ہے. اور قیامت کے نزدیک جو دعوت الارض نکلے گا وہ بھی تو گفتگو کرے گا نا لوگوں سے. کیسے آئے تھے وہ, اخرجنا لهم دابة من الارض تکلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. تکلمهم, وہ دابة الارض لوگوں سے کلام کرے گا. تکلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون, ان نشانیوں پر وہ گفتگو کرے گا جن نشانیوں کی لوگ تکذیب کرتے تھے. کیا نشانیاں ہوتی ہیں؟ اللہ کے ولی نشانی ہوتے ہیں, یہ کائنات نشانی ہے. ان فی ذالک لآیات لأولی النہا, منکرین کے لیے اللہ نے بے شمار نشانیاں قائم کر رکھی ہیں. تو وہ بلیاں گفتگو کر رہی تھی کہ جی حضرت فوت ہو گئے جی, اب جو جانے والے وہیں رک گئے. پھر خیال آیا کہ چلو چلتے تو ہیں نا, چنانچہ وہاں جب دیکھا تو حضرت بیٹھے ہوئے ہیں گفتگو فرما رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا حضرت رستے میں تو بلیاں یوں یوں کہہ رہی تھیں کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے. تو حضرت فرمانے لگے کہ بلیاں سچ کہہ رہی تھیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے اوپر ایک غفلت کا دور گزرا ہے, اور غافل واقعی اللہ کے نزدیک مردہ ہوتا ہے. ایک غفلت عام آدمی کی ہوتی ہے, ایک غفلت عالم کی ہوتی ہے. دونوں غفلتوں میں بڑا فرق ہے. اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ یہ جو عالم کا پھسلنا ہے نا, عالم کا پھسلنا پورے عالم کا پھسلنا ہے. عام آدمی کا پھسلنا کوئی نہیں, اس کی اپنی ذات. عالم کا پھسلنا کائنات کا پھسلنا. اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے, اللہ ہمیں ہوش نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے, اللہ ہمارے اعمال میں برکتیں دے. اور برکتیں تب ہوں گی جب اعمال قبولیت کی منازل طے کریں گے. سیڑھیاں ہوتی ہیں نا, ان سیڑھیوں پر ایسے منازل طے ہوتے ہیں اعمال کے, آہستہ آہستہ. اور یہ منزلیں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں. ان منزلوں کو ہم نے ایسے سمجھو کہ مزید ایک ہماری طرف وہ جو ہوتا ہے نا بھائی, جو چھت کمزور ہوتا ہے نا, اس کے نیچے ہم تل لگا دیتے ہیں. تل ہم سمجھتے ہیں, کہتے ہیں تل, ٹیک, پلر, پلر. جو چھت کمزور ہے پلر. اسی طرح ہمارے اعمال بھی بھائی اس طرح وہ اوپر نیچے ہو رہے ہیں. ہم نے ان کو اخلاص کی پلر دینا ہے اخلاص کا کہ وہ بھائی اعمال ہمارے خوب ٹک جائیں. استقامت اختیار کرنی ہے. استقامت ہوگی تو انشاءاللہ العزیز پھر تھوڑے تھوڑے اعمال اکٹھے ہوتے ہوتے, کہتے ہیں نا جس طرح قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے, اسی طرح تھوڑے تھوڑے اعمال ہمارے انشاءاللہ اکٹھے ہوتے ہوتے ہماری یعنی مغفرت کا ذریعہ بن جائیں گے. تھوڑے تھوڑے اعمال, کوئی نماز کے, نماز کی جو کمزوری ہیں وہ کسی اور کام میں, مال کی جو کمزوری ہیں کسی اور کام میں, تو مختلف طریقوں سے. کہتے ہیں نا کہ یہ جو سکول کے امتحان ہوتے ہیں نا, اس میں لکھا ہوتا ہے کہ 5 نمبر ہم خوش خطی کے دیں گے. اب ایک آدمی کے سوال ہی سارے کمزور ہیں لیکن خوش خطی ہے, تو وہ 5 نمبر بھی مل جائیں گے تو انشاءاللہ 33 والا پاس ہو جاتا ہے. اسی طرح ہم نے بھی بھائی ہر عمل کو بہت شوق سے کرنے کی کوشش کرنی ہے. ہر عمل میں کہتے ہیں کہ کوئی اللہ کا بندہ تھا, وہ جب بھی کسی کو صدقہ خیرات کرتا تھا نا, تو اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کے جو بالکل نیا نوٹ ہوتا تھا نا, مالیت تو سب کی برابر ہوتی ہے نا, 5 روپے والا نوٹ ہے یا 10 والا, تو وہ جو بالکل نیا ہوتا تھا نا وہ نکال کے دیتا تھا کہ بھائی یہ جو میں اس کو دے رہا ہوں یہ در حقیقت اس کو دے رہا ہوں. نئے نوٹ پر طبیعت صاف ہوتی ہے نا بھائی, پرانے نوٹ پر. اسی طرح جو خالص اعمال ہوتے ہیں نا, ان پر اللہ, ان اعمال پر اللہ خوش ہوتے ہیں. خالص اعمال, گندے برتن میں سالن ڈالنا کوئی ڈالتا ہے؟ میلے کپڑے بچھونا میلا ہو, اللہ بھائی خوب جو ہے نا وہ یعنی کہتے ہیں نا کہ وہ حدیث پاک میں ہے نا, لکل شئین سقالت و سقالت القلوب و ذکر اللہ, کہ ہر چیز کا ایک سائیکل ہوتا ہے اور ذکر اللہ ہے, اور دل کا سائیکل اللہ کی یاد ہے. اسی طرح اللہ کرے کہ ہم سارے اپنے اعمال کو سائیکل کرنے والے بن جائیں, صاف کرنے والے, تھوڑا ہو ستھرا ہو. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ میں نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے, اللہ فرماتے ہیں, لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ تاکہ تمہیں آزمایا جائے کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے. اکثر اکثر نہیں فرمایا کہ تم میں بھائی زیادہ عمل کرنے والا کون ہے, بلکہ فرمایا کہ اکثر عمل کون کرتا ہے. اکثر کا مطلب حسن والا عمل, حسن والا. پانی دینے کا بھی بھائی ایک طریقہ ہوتا ہے نا, جو گلاس ہوا ہے نا کئی اوپر سے پکڑتے ہیں, نیچے سے پکڑ, اوپر والا حصہ تو بھائی اگلے آدمی نے ہونٹ پر لگانا ہے نا. اچھی طرح دو گے تو لینے والا بھی خوش, اگر تھوڑا اوپر نیچے ہو جائے گا تو لینے والا اور پینے والا بدمزہ. اسی طرح جب ہم اعمال کو خوبصورت انداز میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو اللہ خوش ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبی الامی علی وسلم تسلیم. چلو پڑھ رہے ہیں تھوڑی دیر, ذرا ختم خواجگان پڑھتے ہیں درود شریف کی مجلس, اور پھر انشاءاللہ دعا کریں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. پڑھیں, اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا
حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد
لا حول ولا قوة إلا بالله.
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 Okay, time. الحمد لله.